بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام سننے والوں کا السلام علیکم. آج اتوار کی نشست ہے 5 ستمبر کی, تو انشاءاللہ مفتی صاحب جو ہیں وہ ایک موضوع پر بات کریں گے, کچھ سوالات بھی ہیں, تو انشاءاللہ مفتی صاحب شروع کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوالات جو ہمارے پاس پہنچے ہیں وہ لا تعداد ہیں, اور روزانہ 15-20 سوالات آ جاتے ہیں, اور مہینے میں یہ 500 سے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ دھیرے دھیرے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. خود بھی اس کا اہتمام ایک حد تک رہتا ہے کہ آپ کو تاخیر کی زحمت نہ ہو, مگر اب اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے. ایک سوال تحریر فرمایا گیا تھا کہ درس قرآن کے نام سے قرآن کریم کی جو تفسیر ہے, ہم اس پہ زور دیتے ہیں کہ اسے پڑھنا چاہیے, اور بہت سے دوستوں کو مشورہ بھی دیا, اور وہ لاہور بھی پہنچے, اور ادارہ اصلاح و تبلیغ میں انہوں نے ادارہ اصلاح و تبلیغ جو بنایا تھا اس میں بھی انہوں نے حاضری دی, مگر انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا. تو بھی اب ایک قصہ ہے, ہمیں وہاں گئے ہوئے تو خیر مدتوں کئی دہائیاں بیت گئیں, لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار ان کی کوئی کتاب یہی درس قرآن کی کوئی جلد مارکیٹ دیکھنے میں آ جاتی ہے. ہم نے یہ تجویز ضرور کیا ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے, اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, کوئی اشتعال انگیز بات نہیں ہے, اور بہت اچھا تشریح اور ترجمہ انہوں نے کیا ہے. لیکن یہ کہ اب وہ چھپے بھی مسلسل اور مارکیٹ میں بھی پرووائڈ کرنا, اسے یہ ان لوگوں کا کام ہے. ہم نے ایک اچھا مشورہ اپنی دانش میں جس نے پوچھا ہے اسے دے دیا. پھر ان صاحب نے یہ بھی دریافت فرمایا کہ درس قرآن کیا جو بورڈ تھا وہ لوگ کون ہیں. تو ادارہ اصلاح و تبلیغ لاہور نے درس قرآن مجید کی یہ جتنی جلدیں ترتیب دی ہیں اس میں انہوں نے ایک بورڈ قائم کر لیا تھا جس کے اہتمام کے ساتھ یہ ساری جلدیں آہستہ آہستہ چھپ کر تیار ہوتی رہیں. ان میں ایک نام تو آپ کو ملے گا, خواجہ عبدالحی فاروقی رحمت اللہ علیہ کا, اور یہ غالباً حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور بہت صاحب علم تھے. یہ جتنے بھی نام ہیں اب یہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ ان کی 1955-56 اس دور کی ایک بہترین کاوش ہے کہ کس طرح مسلمانوں تک, عام مسلمان تک قرآن کریم کو پہنچایا جائے بغیر کسی فقہی بحث میں الجھے ہوئے, اور بغیر کسی فرقہ واریت میں الجھے ہوئے. اگر کسی چیز کی تشریح بھی انہوں نے کی ہے تو خاصے مثبت انداز سے کی ہے. تو خواجہ عبدالحی صاحب فاروقی ایک تھے, حافظ مرغوب احمد صاحب تھے, اور وہ اس وقت ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, اور وہ بھی صاحب علم تھے. تیسرے حاجی عبدالواحد صاحب تھے, چوتھے حافظ نظر احمد صاحب تھے. یہ اسلامیہ کالج لاہور میں پرنسپل رہے ہیں. تو یہ چار افراد ایسے تھے جنہوں نے یہ سارا اہتمام کیا, پیسہ جمع کیا وغیرہ وغیرہ, اور انہوں نے لوگوں تک اللہ کی پاک کتاب کو پہنچانے کے لیے از حد انتھک محنت کی. تو وہ اب تک چھپتا ہے, لیکن ریگولرلی چھپتا ہے, کتنے عرصے بعد چھپتا ہے وہ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. تو یہ ان کے سوال کا جواب ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کسی صاحب نے تحریر فرمایا ہے, انہوں نے نام وام تو نہیں لکھا اپنا, لیکن ہم نے ایک چیز کا ترجمہ کیا ہے اور اس ترجمے پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے. یہ کئی لوگوں کی طرف سے اعتراض آیا ہے, لیکن اعتراض یا سوال کی وضاحت یا جواب کی وضاحت بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ کوئی اس پہ شکایت نہیں ہے. لیکن دوسرے کو یہ لکھنا کہ یہ تم جاہل ہو اور انصاف نہیں کیا اور حدیث کا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا, یہ چیزیں ذرا سی مایوب لگتی ہیں. ہم تعلیم کے لیے جمع ہوئے ہیں, اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے افہام و تفہیم کریں, بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم بھی پوچھتے ہیں، آپ بھی دریافت کیجئے، لیکن اگر یہی زبان اور یہی طرز مخاطب ہے تو پھر ہم معذور ہیں، اور نہ سنا جائے نہ آئندہ ان چیزوں میں پڑھا جائے. جس چیز پہ زیادہ تنقید کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، سیدنا عمار اور معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے حضرات کی ایک حدیث ہے، اس پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو سب جانتے ہیں کہ ایک ایک پتھر سب لوگ اٹھا کر لا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شریک تھے اور ایک پتھر اٹھایا کندھے پہ اور لائے، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ دو دو پتھر لا رہے تھے. تو یہ جو دو دو پتھر لا رہے تھے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش بھی دی، اور ان کو یہ بھی فرمایا کہ ایک باغی گروہ ہوگا جو تمہیں شہید کر دے گا، اور تم انہیں جنت کی دعوت دے رہے ہوگے، اور وہ تمہیں جہنمی جو ہیں جہنم کی دعوت دے رہے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جتنے لوگ بھی تھے یہ سب کے سب جہنمی ہیں، یہ سب کے سب کافر ہیں، کیونکہ یہ جہنم کی دعوت دینے کے لیے اٹھے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کرائے تھے. ہم مختلف باتیں بغیر کسی ترتیب کے عرض کر دیں کہ بالکل صاف اور واضح اہل السنہ کا جو مسلک ہے، ہم ہمیشہ ٹھیٹ انہی کا مسلک بیان کرتے رہے ہیں. ہم کل بھی امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے ساتھ تھے، ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم اسی پہ قائم ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کے جھنڈے تلے قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ موت تک اس راہ راست پہ جو اہل السنہ کا طریقہ ہے وہ اپنائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسی پہ موت. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حق میں ہونے پہ کوئی شبہ ہی نہیں ہے جو اس پہ ہم اگلی بات کریں. اور یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا اجتہاد کیا تھا، کیا وہ مجتہد تھے؟ ایک تو اہل السنہ نے ہر جگہ لکھا ہے نا کہ مجتہد تھے، اور اجتہاد میں ان سے خطا ہوئی. اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ خود حنفیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی بڑے بڑے نام مل جائیں گے جو بخاری اور ہدایہ کے شارحین ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، جن کی شخصیت اتھارٹی ہے حنفی فقہ میں. ہمیں سب معلوم ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مجتہد ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے. ان کا وہ کہاں سے مجتہد آئے؟ اس سب چیزوں کے باوجود، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے باوجود، ہم سرے سے اس بحث کا دروازہ کھولنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ لوگوں کی زبان درازی ہوگی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا کوئی شرف باقی نہیں رہنے دیا جائے گا. ابھی دو تین دن پہلے دنیا کے ایک بہت بڑے عالم دین، جن کے ہزاروں نہیں لاکھوں پیروکار ہیں اور وہ ہمیشہ انہیں سنتے ہیں، ان کے ایک بہت ہی محترم نائب نے ان کی تقریر بھیجوائی. ہم تو حیران رہ گئے اسے سن کے کہ انہوں نے بٹوین دا لائنز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی جائے. ایک طرف وہ بھی شیعہ حضرات کے مخالف ہیں، اور دوسری طرف جس شد و مد سے وہ بیان آج کل کر رہے ہیں یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے. ہم بیک وقت ناسبی اور شیعہ دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. سیدھی سی بات، اہل تشیع کی بہت سی چیزیں ہیں جہاں وہ ہمیں گمراہ سمجھتے ہیں، ہم انہیں گمراہ سمجھتے ہیں. اور نواسب کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پر ناسبیوں کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں اور وہ ہمیں گمراہ سمجھتے ہیں. نواسب اور ناسبیت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ ترجیح دیتے ہیں. یہ ناسبیت پھر آگے چلتی ہے, جب وہ اس میدان سے اتر کر پھر حدیث پہ آتے ہیں تو حدیثیں تو اس کے خلاف ہیں, پھر وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں, پھر وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تزویج کے وقت عمر کیا تھی پھر اس کا انکار کرتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ پھر احادیث کا انکار کرتے ہیں, پھر بخاری کا انکار, پھر یہ اور پھر وہ, اور ہوتے ہوتے وہ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا صاف انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں, تبلیغ میں, ان کی رسالت کو عام کرنے میں, نشر کرنے میں, یہ سب چیزیں. اور پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور معاذ اللہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر بحث کرنا شروع کر دیں. ہم بری اور بیزار ہیں. حال ہی میں ایک مفتی صاحب ہیں راولپنڈی کے, انہوں نے کتاب لکھی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق جو روایات جمع انہوں نے کی ہیں اور جو کچھ کہا ہے, یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہم نے کہا اس کتاب کو لائبریری میں رکھنا ہی نہیں ہے, ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے, سننا ہی نہیں چاہتے جو یہ انہوں نے لکھا ہے. اللہ معاف کرے. بازی بازی بارش بابا بازی, بچوں کا کھیل ہوا, کھیلنا ہوا بچوں کا, تو کیا اب آگے بڑھ کے باپ کی داڑھی سے بھی کھیلنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تنقید کرنی ہے, ان کے والدین, ان کے چچا, ان کے نواسے, یہ سب لوگ ایسے ہیں جن میں یقیناً فرق ہے مراتب کے اعتبار سے, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ کسی ادنا سے ادنا چیز کی نسبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہے ہم اس کی بے اکرامی کریں, توہین کریں. ہم قطعاً اس روش کو نہ پسند کرتے ہیں نہ اس پہ چلتے ہیں. اب حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا ذکر کیجئے, ان کا ذکر کیجئے پیچھے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا, اس خانوادے کا, اس گھرانے کا, ہم ان کے غلاموں کے غلام, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کا نام لے کے اور یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ جو حضرات بھی تھے ان کو کافر قرار دینے لگے, ان کو مرتد قرار دینے لگے, ان کو بے ادب قرار دینے لگے. ہم نے ترجمہ یہ کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو وہ گروہ قتل کرے گا جو باغی ہوگا. ہمیں معلوم ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کس کس نے باغی لکھا ہے, ٹھیک ہے؟ اور اس کے باوجود یہ باغی کے لفظ کا ترجمہ مسئلہ کیا ہے؟ اس دن ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے جو یقیناً حق پہ تھے, ایک ان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی, بغاوت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی, لیکن وہ بغاوت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ تک رہی ہے, ان کی شہادت, پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا حکومت کو ان کے حوالے کر دینا, پھر کون سی بغاوت رہی تھی؟ اور ترجمہ ہم باغی کا باغی سے کر دیتے. کس صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث بیان کیا, وہ سیدھے سادھے پھر ترجمے کریں تو کون کہاں پہنچے گا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نہیں کہا تھا کہ انک امر فی امر الجاہلیہ, ابو ذر تم ایسے آدمی ہو جس میں اب تک کفر کی بو پائی جاتی. تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کافر کہنا ہے؟ یا تو آپ نے یہ اعتراض اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہماری سر آنکھوں پہ آپ نے ہماری اصلاح کی, لیکن یہ نہ کیجئے, ایسی گفتگو اور زبان نہ استعمال کیجئے جو مسلمان کے وقار کے خلاف ہے. ہمیں کیا فرق پڑنا ہے اس سے؟ ہم نے یہ ترجمہ کیا کہ اس دن وہ لوگ, یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور یہ لوگ, حق سے زیادہ قریب نہیں ہوں گے, وہ لوگ حق سے کم قریب ہوں گے. اس طرح کا ترجمہ کیا ہے. ہم نے ترجمہ نہیں کیا, یہ ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جس کا ہم نے ترجمہ کہ ہم جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے کہ یہاں سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ہم انہیں باغی کہیں اور پھر کبیرہ گناہ کا مرتکب اور یہ سب چیزیں قرار دیں؟ یہ ٹھیک وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں یہ دیکھیے ہمارے پاس مسند احمد، مسند احمد میں یہاں پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم رک معرکت عند فرقت من المسلمین، جب مسلمانوں میں اختلافات کا آغاز ہوگا تو ان میں سے ایک گروہ وہ ہوگا، یقتلھا اول الطائفتین بالحق، جو ان دونوں گروہوں میں سے قتل و غارت گری میں جو حق سے زیادہ قریب ہوں گے ان سے لڑائی کی جائے گی، اول الطائفتین کا فرمایا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ حق سے دور تھے. یہ ترجمہ ہم نے یہاں سے کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کے وہی الفاظ استعمال کریں، ایسے نہ ہو کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہیں اور وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بن جائیں. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ بڑے تھے، وہ ایک دوسرے کے سامنے تھے. یقیناً امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے کا پوری امت میں ایک شخص اس وقت نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہم دوسری طرف کو رگیت دیں اور جو چاہیں کہیں؟ آپ نے حدیث شریف نہیں پڑھی؟ یہ سنن ابی داؤد ہے، اس میں دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا آیا. اس میں آیا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی یہی روایت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمرک معرکت عند فرقت من المسلمین، جب مسلمانوں کا اختلاف چلے گا شروع ہوگا تو ان میں سے ایک گروہ قتل کرے گا، اور وہ ایک گروہ جو ہے وہ حق سے زیادہ قریب ہوگا. یہ یہاں پہ وہی الفاظ ہیں جو مسلم میں ہیں، ابو داؤد کی اپنی سند ہے اور ان کی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی سند ہے. دو حوالے ہو گئے، تیسرا حوالہ صحیح مسلم کا دیکھ لیں. صحیح مسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی الفاظ آئے اور زکوٰۃ کے باب میں آئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تکون فی امتی فرقتان، میری امت میں دو فرقے بن جائیں گے، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مراد ہے اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. اب یہ کون کہتا ہے؟ یہ محدثین اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ اختلافات کا آغاز چونکہ اس زمانے میں ہوا تھا تو دو بن گئے. فیخرج من بینہما معرکۃ یلی قتلہم اولاہم بالحق، اس میں قتل و غارت گری ہوگی، ایک گروہ حق کے زیادہ قریب ہوگا. ہم نے اسی کے برعکس ترجمہ کر دیا کہ ایک گروہ حق سے دور ہوگا. ہم نے کام کیا، یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں عزت اور احترام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے، ہم نے وہی الفاظ کا اردو میں ترجمہ کر دیا. یہ تین ہو گئے. یہ مشکل الاثار بھی دیکھ لیجئے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرح مشکل الاثار ہے. وہ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گروہ آپس میں لڑیں گے اس وقت جب اس امت میں اختلافات کا دور آئے گا، اور ان میں سے ایک گروہ حق کے زیادہ قریب ہوگا، جو دوسرا گروہ حق سے دور ہوگا نا، اسی کو کہا. معنوی ترجمہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم نے تعویل کی ہے، قاتلہم علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اور ان کے ساتھیوں سے انہوں نے جنگ کی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا ہے. اور ھذا من خصائص التی اختص اللہ عز وجل بہا خلفاء رسول، اور یہ وہ چیز پیش آئی تھی جسے اللہ تعالی نے خاص کیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے ساتھ الراشدین و راشد تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ المہدیین و ہدایت پر تھے رضوان اللہ علیہم، فقانت حاضی من خصائص علی و ہوا منہ، جو گروہ حق کے زیادہ قریب تھا یہ خصوصیت ہے اس گروہ کی کہ وہ حق کے قریب تھے اور یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسی گروہ میں سے تھے، ولم تکن لغیرہ منہ، اور جو گروہ حق کے زیادہ قریب نہیں تھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھی اس میں سے نہیں تھے، کما کان من خصائص ابی بکر، جیسے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اس لیے چنا تھا، جو کسی صحابی میں تمہیں یہ خصوصیت نہیں ملے گی کہ قتال اہل ردہ ان لوگوں نے جنہوں نے ارتداد اختیار کیا تھا، سیدنا بکر رضی اللہ عنہ نے اعادت امر الجاہلیہ جنہوں نے کفر میں دوبارہ جانا چاہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مٹانا چاہتا، افناہم اللہ علی یدہ، یہ خصوصیت جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تھی نا کہ حق کے زیادہ قریب تھے، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت خاص طور پہ تھی کہ افناہم اللہ علی یدہ، اللہ نے ان کے ہاتھ پر مرتدوں کو برباد کر دیا، مرتد لوگوں کو تباہ کر دیا، کوئی پھر ایسا نہیں رہا جو اتنی جرت کرتا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھتا، وحتی عاد، یہ کہیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بجائے یہ کہیے کہ جو دین سے پھر جاتا، وحتی عاد بہ الاسلام الذی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بہ، حتیٰ کہ وہ لوگ لوٹے ہیں اس اسلام کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا لے کے آئے تھے، ولم یکن ذالک لاحد من خلفاء، اور سارے چاروں پانچوں خلفاء میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ، کوئی اس شرف کا اہل نہیں تھا، یہ شرف اور یہ عزت انہیں ملی ہے، یہ انہی کے ساتھ مخصوص ہے، ومن ذالک مختص اللہ بعمر رضی اللہ عنہ وہ منہم، اور جس طرح علی کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ان لوگوں سے لڑے ہیں جو حق پہ نہیں تھے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے لڑے ہیں جو مرتد ہو گئے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہی خصوصیت پائی جاتی تھی کہ مختص اللہ بہ عمر، عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے خاص طور پر چن لیا تھا، وہو منہم، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اجمیوں سے جہاد کیا ہے، اجمیوں کے خلاف، حتی فتح اللہ عز و جل علی یدہ، یہاں تک کہ اللہ نے اجمیوں کو، ایرانی علاقوں کو، باقی دنیا کے مختلف علاقوں اور اقوام کو، سب کو ان کے ہاتھ سے ہاتھ پہ فتح دلائی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ غالب آئے، اور ما جعلہ للمسلمین معقلا، اور وما جعلہ منہ الفنا، وما جعلہ له منہ ما یقیمون به ما یحتاجون الی اقامته یوم الدین، اور یہ کسی آدمی کے لیے ٹھیک نہیں تھا، یعنی کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ وہ ان اجمیوں کو اسلام میں داخل کرے، اور مسلمانوں نے جس جس عقیدے کو رکھا ہے اس عقیدے پہ انہیں لے آئے، سوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجمیوں سے پہ کسی نے نہیں قتال کیا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس گروہ سے جو زیادہ حق کے قریب نہیں تھے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین سے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت انہوں نے بتائی کہ ان سے جو اجمی تھے، ومن ذالک مختص بہ عثمان رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ منہم من کتابت المصاحف، اللہ نے اسلام کی اندرونی قوت کو ان کے ذریعے مضبوط کیا، اور انہوں نے قرآن کریم کو پر امت کو جمع کر دیا، وبثھا فی البلدان، اور انہوں نے ہر طرف دنیا میں جتنے مسلمانوں کے شہر تھے وہاں قرآن بھیجے، حتی جمع اللہ الناس بہ علی حرف واحد، یہاں تک کہ سارے مسلمان ایک قرآن پر متفق ہوئے، اقام بہ الحجہ، کسی آدمی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں رہا، دلیل قائم ہوئی، وابان بہ ان من خالف حرف منہ کان کافرا، لوگ ڈرتے تھے اس بات سے کہ اگر قرآن کریم میں ایک لفظ، ایک حرف کی بھی کسی نے تبدیلی کی نا تو وہ کافر ہو جائے گا، ان کا اسلام کے اندر کی قوت کو، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے جو شرف ہے کسی سے نہیں ہوا، نہ وکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ہر ایک کی خصوصیت تھی، فرضوان اللہ علی خلفاء رسول وصلواتو ورحمہ، اللہ کی رحمت تو اللہ کی طرف سے برکات نازل ہوں ان خلفاء پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تھے. ونحن نسأل اللہ, اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, عز و جل, ان یجزیہم, کہ اللہ انہیں جزا دے, افضل ما جزا بہ احد من انبیائی علی طاعتہ, اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر دنیا میں جو بھی کسی کو اچھی سے اچھی جزا دی ہے, اللہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو اتنی اچھی جزا دے. اور ولم یجعل فی قلوبنا غلا لاحد منہم, اور جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور اسی پہ اس کا انتقال ہوا ہے, اللہ ان میں سے کسی ایک شخص کی نفرت, اس کے متعلق توہین آمیز چیز ہمارے دلوں میں نہ رہنے دے. ہم بھی یہی کہتے ہیں, اور اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہے, باوجود اس کے کہ پھر وہی ترجمہ کریں, وہ اس دن حق سے دور تھے, اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے جو حق سے قریب تھے. ولا لمن سواهم من صحابت نبیہ, اور اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے متعلق کوئی چیز ہمارے دل میں نہ رکھے. واللہ عز و جل نسأله التوفیق, ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ خدا ان سب کے بارے میں ہمارے دل کو پاک رکھے. یا آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کون حق سے زیادہ قریب ہوگا اور کون حق سے زیادہ دور ہوگا, یہ انہی کا ترجمہ تھا جو کیا. ایک اور سوال جس کو شد و مد سے بہت جگہ سے آ رہی ہے کہ حضرت مہدی کا زمانہ قریب آ گیا, حضرت مہدی آ رہے ہیں, بس ایک آدھ سال میں آ جائیں گے, دو سال میں آ جائیں گے, اور کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں اور کیا کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے. ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ مسئلہ کیا ہے, امام مہدی آئیں یا نہ آئیں ہمارا اس سے کیا تعلق ہے, ہمارا عقیدہ ہے یقیناً وہ آئیں گے, ہم اہل سنہ میں سے ہیں, ہمارے نزدیک سیدنا مہدی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا آنا برحق ہے, یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, اور جس شخص کا یہ عقیدہ نہیں ہے حضرت مہدی کے متعلق ہم اسے گمراہ جانتے ہیں. ہمارے فقہا نے تو کفر تک کا فتویٰ دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے تواتر کا انکار ہے. تواتر جو ہوتا ہے وہ چار طرح سے ہوتا ہے, انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں قسمیں لکھی, اسے پڑھ لینا چاہیے حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں. حضرت مہدی کا انکار کرنا, یہ احادیث جو متواتر چلی آ رہی ہیں ان کا انکار کرنا ہے. فقہا اس بات کو لکھتے ہیں کہ ڈر ہے کہ وہ شخص کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. عبد القادر کی کتاب پڑھیے, الفرق بین الفرق, سب مانتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جتنے بڑے صوفی تھے فقہ میں بھی ان کا کچھ کم مقام نہیں تھا, یہ تو مکتوبات شریف پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسی کیسی دقیق باتیں, کیسے کیسے پیچیدہ مسائل پہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ رائے دیتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں, ان سب کو پڑھیں. پڑھتے کیوں نہیں, مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو درس و ارشاد اور فتویٰ کی جو مسند مل جاتی ہے نا, اس کے لیے بہت گہرا علم, بہت وسیع علم اور اللہ کا خوف درکار ہے. اس ترازو پہ خود کو تولتے رہنا چاہیے, اور جو مسئلہ نہ پتا ہو نہیں بولنا چاہیے. ہمارا ایمان ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ حضرت اگلے سال آ رہے ہیں, دس سال بعد آ رہے ہیں, پچاس سال بعد آ رہے ہیں, کب آ رہے ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے؟ جب بھی آئیں ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے, ہمیں اپنے ادارے بنانے چاہیے. عالم اسلام پہ جو کڑا وقت آیا ہوا ہے اس کا ہمیں سوچنا چاہیے. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئیں گے, اب ان کے انتظار میں کام چھوڑ دیں, ان کے انتظار میں باطل کو باطل نہ کہیں, حق کو حق نہ کہیں. اقامت دین کے لیے, اقامت حق کے لیے ہم بولیں بھی نہیں, دل میں برا بھی نہ مانیں کہ ٹھیک ہے اب حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ آئیں گے, یقیناً آئیں گے, ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. مگر اس سے بحث کیا ہے کہ سالوں کا تعین کرو؟ ایسے نہیں ہے میرے بھیا. اسپین جب غرق ہو رہا تھا نا, تو اس وقت اسپین کے صوفیا گلیوں میں جا جا کر دیکھتے تھے کہ حضرت مہدی آ رہے ہیں، کوئی نہیں آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے لیے جو علامات بتائی ہیں وہ اب تک پوری نہیں. آخر کس غرض سے اس بحث کو چڑھا جاتا ہے؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو کو پڑھ لیجئے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس وقت پورا عالم اسلام غلامی میں تھا، کہنے کو ہی صحیح، لیکن جس طرح سے اس وقت کفر کی طاقتیں غالب تھیں اب وہ بظاہر صورتحال نہیں رہی، اور مسلمانوں کے کتنے ہی ممالک آزاد ہو گئے. اس وقت یہ آزادی بھی میسر نہیں تھی، تو لوگ اس تلاش میں تھے کہ حضرت مہدی آئیں، اور پورے عالم اسلام میں حضرت مہدی کی تلاش تھی کہ اب تو مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا، اب حضرت مہدی آ کے چھڑائیں گے. اس اثنا میں جو دو بہت بڑے واقعات پیش آئے ہیں وہ یہ کہ جن لوگوں کی حدیث پہ، حضرت مہدی کے متعلق احادیث پہ نظر تھی، جب مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، تو اہل حدیث حضرات کی اور دیوبندی حضرات کے بہت سے پڑھے لکھوں کا ادھر کو جھکاؤ ہو گیا اور مرزائی ہو گئے، مرتد ہو گئے. انہوں نے کہا بس حضرت مہدی تو اب آ گئے، اور غلام احمد قادیانی کو انہوں نے مانا، اور غلام احمد قادیانی نے جب مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو عالم اسلام کے حالات ہی ایسے تھے، لوگ اس کی تلاش میں تھے، لوگ اس گمراہی میں پڑ گئے. اور دوسری طرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ حال تھا کہ اس آدمی نے آ کے کہا تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میں حضرت مہدی سے کی خدمت میں حاضر ہوں، تو حضرت نے بہت خوشی سے اجازت دی. میں گیا تو مالکی مسلح پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو میں ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مہدی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں مہدی نہیں ہوں، مہدی کا نائب ہوں. یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، اور لوگ نہیں جانتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو اس وقت امت کے بہترین افراد بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اس انتظار میں ہوں گے کہ حضرت مہدی کب آئیں گے، تو آسمان سے آواز دی جائے گی کہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو. تو جو امت کے سب سے اچھے لوگ ہیں ان کے سامنے حضرت مہدی طواف کریں انہیں نہیں پتا چل رہا، اور جھوٹ کوئی ایک گپ ہو تو بتائیں نا، جھوٹ پہ جھوٹ کہ ہمارے حضرت نے حضرت مہدی کو دیکھا ہے حرم میں، وہ 12 سال کے بچے تھے، نماز پڑھے تھے، ہمارے حضرت نے ان کا سایہ دے. کہاں سے تمہارے حضرت نے پہچان لیا کہ مہدی ہیں؟ وہ تو اپنے اس مقام پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ہی رات میں مہدی کو اللہ اتنے بڑے مقامات سے گزارے گا کہ صبح ہوتے ہوتے وہ مہدی بن چکے ہوں گے. کس نے دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ ذرا خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ جھوٹ پکتے ہو. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عراق، اس پہ سینکشنز لگیں گی. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے، یہ ہم نے کئی جگہ بیان کیا ہے. اتنی بڑی بڑی باتیں جابر رضی اللہ عنہ خود سے نہیں کہہ سکتے. انہوں نے کہا عراق پہ پابندیاں لگیں گی. روات کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ کدھر ہے ان کا؟ ان کے بلی روم. عیسائی دنیا میں مل کے عراق کا بائیکاٹ کریں گے. درہموم ولا قفیز، ایک روٹی کا ٹکڑا اور ایک پائی پیسہ عراق نہیں پہنچے گا. ثم یاتی بھی شام، پھر ارشاد فرمایا شام والوں کی سختی آئے گی، پھر فرمایا مصر والوں کی یہ سختی آئے گی. مصر کو ایک درہم اور ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں پہنچے گا. عراق امریکہ کو اب تک، یا جن قوتوں نے حملہ کیا تھا، اب تک ہضم نہیں ہوا، وہ واپس چلے گئے. بظاہر مسلمانوں کی اپنی حکومت آ گئی، وہ تو مٹ جائے گا. عراق، اردن، شام، یہ سب علاقے ختم ہو کے یہ گریٹر اسرائیل بن جائے گا. اور اسرائیلی چلیں گے یہودی اور وہ پہنچیں گے اس جگہ تک جہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکالا تھا، اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورہ حشر کے آغاز میں فرمایا ہے کہ یہ پہلی جلاوطنی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شاید سے استدلال فرمایا تھا اور انہوں نے بھی ان کو نکال دیا تھا، اور فرمایا یہ دوسرا ہے. اللہ نے اول کا لفظ استعمال کیا نا، تو اول جہاں ہوتا ہے تو سیکنڈ ثانی بھی ہوتا ہے، تو ان کا میرے زمانے میں بھی انہیں نکال دو. وہاں تک یہودی پہنچیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ قسم کھا کے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ جس دن یہ یروشلم آباد ہوگا میرا شہر برباد ہو جائے گا، جس دن یہ آباد ہوگا میرا شہر برباد ہو جائے گا. عمران بیت المقدس، بیت المقدس میں جس دن آبادیاں اور ان کے عروج شروع ہوگا، خراب اہل یثرب، مدینہ والوں تمہارا شہر برباد ہو جائے گا. امریکہ نے اپنا سفارتخانہ وہاں منتقل کر دیا نا، آبادیاں آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہے. واللہ عالم یہ ہوگا یا نہیں، یہ خالصتاً ہم اپنی کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن اردن پہ زور ڈالیں گے اور اسرائیل سے پوری ایک پوری روڈ جائے گی، اور یہودیوں کے جو پرانے قلعے ہیں، 1500 سال پرانی ان کی عبادت گاہیں جو مدینہ منورہ کے قریب ہیں جہاں سے نکالے گئے تھے، یہ پورا راستہ انہیں ملے گا. اور اس سے پہلے یہودی مسلمانوں پر یہ احسان کریں گے کہ انہیں کہیں گے مل جل کے رہنا سیکھو اور چھوڑو مڈل ایسٹ کو اور نہ لڑو، اور دیکھو بیت المقدس پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، لہذا دنیا بھر کے مسلمان مدینہ منورہ سے یہ روڈ ہے اور اس کے ذریعے جائیں گے بیت المقدس، اور مسلمان پوری امت خوش و خرم کہ واہ بھائی واہ، ہم بیت المقدس میں گئے، نماز پڑھی، اور پھر ممکن ہے اس سے چند سال بعد وہ کہیں جب تم آتے ہو تو ہم بھی آتے ہیں، وہاں پہنچیں گے. واللہ عالم یہ کب ہو، لیکن بظاہر سیاسی حالات اب یہ نظر آ رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرات خشک ہو جائے گا. یہ علامتیں اس مہدی سے پہلے کی ہیں، کب پوری ہوئی ہیں؟ کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ اسی لیے ہم بار بار اس مذہبی قیادت کے متعلق آپ کو سے عرض کرتے ہیں کہ جھوٹے ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شہزادے جمع ہو جائیں گے، تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے، اور فرمایا وہ تین شہزادے، فرات خشک ہو جائے گا. دریا خشک ہوتے ہیں، نئے چشمے بھی پھوٹتے ہیں، دنیا کا ایک معمول ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں آ جائیں، آج سے 70 سال 80 سال پہلے جو راوی تھا، اب وہ راوی کہاں رہا ہے؟ اب راوی دریا لاہور کے قریب بس ایک گندا نالا بنتا جا رہا ہے. بیاس کہاں گیا؟ ستلج کہاں گیا؟ بہاولپور میں تھا نا. ستلج کا جو پیٹا ہے، انڈیا میں بارشیں زیادہ ہوں تو پانی چھوڑ دیتے ہیں، نہ ہوں نہ پانی جم، نہ صحیح، وہاں ہم لوگوں نے گھر بنا لیے. یہ ستلج اسی طرح آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، بیاس ختم ہو جائے گا یا ہو گیا ہے، بالکل اسی طرح یہ دریائے فرات ختم ہوگا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین بادشاہوں کے تین بیٹے شہزادے، جغرافیائی تبدیلی کی وجہ سے فرات جہاں پر ہے، یہاں پر ایک تبدیلی آئے گی کہ سونے کا بہت بڑا پہاڑ یہاں سے نکلے گا، زمین سے برآمد ہو جائے گا. اور اب میں تینوں شہزادے کہیں گے کہ یہ سونا پھر دنیا میں کہیں نہیں ملنا، میں دونوں کو مار دوں اور خود لے لوں. پھر ایک دوسرے کو اور دوسرا تیسرے کو آپس میں دشمن بن جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید خون ریزی ہوگی کہ 99 آدمی 100 میں سے مر جائیں گے، اور ہر کوئی اسی میں ہوگا شہزادہ کہ یہ سونا میرا ہے. آپ نے 99 آدمی مریں گے اور ایک جیتا رہے گا. یہ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھ دیا، ترمذی میں روایت آتی ان کا، اللہ کے رسول اگر ہم لوگ اس موقع پہ موجود ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہ لینا، ظاہر ہے جس پہ اتنا خون بہ جائے گا اس میں برکت کہاں رہے گی؟ یہ علامت پوری ہو گئی ہے. اس لیے حضرت مہدی کا آنا ابھی نہیں ہو سکتا. بہت چیزیں ایسی ہیں جو باقی ہیں ان کے آنے میں. پھر دلیل کیا لکھ کے بھیجی ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیاں جو تھیں نا وہ مل گئی تھیں انہیں، اور یہودیوں کی ریاست کے قیام کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا. اب اسرائیل تو پھر یہودیوں کی مرکزی حکومت قائم ہو گئی تھی 1948 میں، 50 سال پورے ہو گئے تھے 98 میں. اب اس کی بھی تاویل کی ہے کہ چونکہ یونائٹڈ نیشنز نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا اس لیے 50 سال پورے وہ ہوا 1974 میں، تو 1974 سے پھر 50 سال آگے لگاؤ تو اس کے نتیجے میں سن 2024 میں حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے گا. حضرت دانیال کی تختیاں کہاں ہیں؟ اس کی تحریف کہاں ہوئی ہے؟ یہودیوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کیا وحی الہی ہے؟ یقینی طور پہ امر قطعی ہے کہ اللہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو یہ تختیاں دی تھی. ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ حضرت مہدی تشریف لا رہے ہیں کہ نسائی کی روایت میں آیا ہے کہ خراسان اور مغربی پاکستان میں یہ لوگ یہاں سے داخل ہوں گے اور یہاں سے پھر آگے جہاد شروع ہوگا، لہذا افواج پاکستان حضرت مہدی کی افواج ہیں. یہ بھی دلیل ہے. ان گل دیگر بے شگفت، یہ نیا ایک پھول کھلا ہے، اور مالا کنڈ سے چلیں گے مسلمان اور پھر دنیا میں خلافت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خراسان تھا وہ کہاں ہے؟ تو آپ ثابت کرتے ہیں کھینچ تان کر کے ادھر سے آئیں گے اور کالے جھنڈے اور کالی پگڑیاں اور وہ جا کے حضرت مہدی سے ملیں گے. یہ تو ہوگا نا، اگر فرض کر لیں تو یہ ممالک مٹ جائیں گے، حدیں ختم ہو جائیں گی. ترکی صحیح روایت میں مسلم وغیرہ میں آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنبول کے دروازے پر جنگ ہو رہی ہوگی اور خبر اڑے گی، اور پھر تحقیق کے لیے 12 آدمیوں کو بھیجا جائے گا کہ کیا تبدیلی آئی ہے. اب میں اللہ کی قسم ان 12 گھڑ سواروں کے نام جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، ان گھوڑوں کا رنگ میں جانتا ہوں. کیسے یہ ہوگا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہوگا صحیح، اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن یہ جدید تہذیب جدھر جا رہی ہے آپ خود فیصلہ فرمائیں. ایک طرف یہ آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم خطبہ دیں گے اور پوری دنیا میں سنا جائے گا، تو یہ جو جھوٹ بکتے ہیں حضرت مہدی کے بارے میں وہ کہتے ہیں دیکھو نا یہ ویڈیو آ گئی اور یہ دور آ گیا اور یہ دور آ گیا. اچھا حضرت، تو وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جائیں گے خبر کی صداقت تلاش کرنے، تو اس زمانے میں یہ ٹیلی فون یہ کوئی چیز نہیں ہوگی کہ ترکی سے کال کر کے پوچھ لیں کہ جناب وہ یہ حضرات کا آنا نہ آنا کیا چیز. یہی وہ نقطہ ہے جس پہ قادیانیت آئی ہے. ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا چھوڑ دو اس کو. اب ایک آدمی کہتا ہے جی استنبول سے جو فرمایا تھا کہ سعودیہ جائیں گے تو اصل میں گھوڑے فرمایا، کیونکہ لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے، ٹینک جائیں گے. ایک کہتا ہے کہ آرمی کی گاڑیاں جائیں گی. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کے متعلق فرمایا کہ اس نیزے سے لڑائی ہوگی، دجال گدھے پہ آئے گا. اب گدھے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ نیزے سے کیسے لڑائی ہوگی؟ ہماری سمجھ میں فی الحال نہیں آتا، ہم اسے چھوڑ دیں. ہم کیوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی وہ تعبیرات کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے باطل کو مدد دے اور قوت دے؟ یہ وہ چیز ہے جو قادیانی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی پورے بچے جن کے جسم میں وجود پکڑ چکے ہیں بیکار کر دی جائیں گی. قیامت کا جب منظر آئے گا تو وہ اونٹنیاں جنہوں نے بچے صبح یا شام کو جنم دینی ہے پاگل ہو کے بھاگ پڑیں گی اور بچے ضائع ہو جائیں گے. قادیانیوں نے اس کو کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ٹرین چلے گی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, ان کی کتابوں میں دیکھ لو, وہ اس قسم کی تعبیر. مرزا غلام احمد قادیانی سے کہا گیا کہ جناب والا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا سیدنا مسیح علیہ السلام کے جسم پہ دو چادریں ہوں گی اور زرد رنگ کی ہوں گی. اس نے کہا میرے جسم پہ, یہ اس کے مفتی نے اسے سکھائی تھی تعبیر. اسے کہا میرے جسم پہ دو زرد چادریں ہیں, ایک نیچے کی چادر دیکھو تو مجھے ڈائبٹیز ہو گئی ہے, پیشاب بہت آتا ہے, وہ بھی پیلا ہے, یہ چادر ہی تو ہے. اور اوپر کی چادر دیکھنی ہو تو بلغم بہت آتا ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلغم اور پیشاب کے متعلق ذکر سے بھی کراہت آتی ہے. یہ انہوں نے تعویل کی نا. اسی طرح سے مہدی کی روایات, سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات نہ چھیڑے انہیں, وہ دور آئے گا اس دور کے مسلمان دیکھ لیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا, کیا ایٹم چلنے میں دنیا میں اس کے بعد کوئی نئی نسل شروع ہوئی ہے کہ اب انہوں نے گھوڑوں سے اور وہ ان سے جہاد, یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اسی زمانے کی چیزوں کا نام لیا تھا اور اصل میں آپ کی مراد کچھ اور تھی. خدا کا خوف چاہیے, ایسے نہ ہو کہ قیامت میں اللہ پوچھے کہ ان کی تو مراد یہ تھی, تم اپنے پاس سے ٹینک اور توپیں بتا رہے تھے, تم کیوں اس میں دخل دے رہے تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تعبیرات سمجھنا یہ کوئی ہر آدمی کا کام بھی نہیں ہوتا. ایک اور صاحب نے استدلال کیا کہ حضرت مہدی آ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ کرونا کا ڈرامہ 2024 میں ختم ہو جائے گا تو حضرت مہدی آئیں گے. بھی کرونا کا حضرت مہدی سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے دونوں چیزوں کو کیسے جوڑ دیا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے اب کوئی دعویٰ کرے اور وہ کہے کہ چائنا کا گوادر میں پاکستان کے ساتھ جو پروگرام بن رہا ہے, جس سال یہ پورا ہو گیا نا, اس سال کے آخر پہ 25 دسمبر کو دجال دنیا میں آ جائے گا. بھلا بتاؤ, اس چائنا کے معاہدے کا اور 25 دسمبر کو دجال آ جائے گا, اس کا کوئی تعلق ہے آپس میں؟ ان قصے کہانیوں میں دلچسپی کیوں ہے؟ اپنے مدرسے بناتے نہیں, اسکول نہیں بناتے, کالج یونیورسٹیز نہیں بناتے. یہ جو دجالی نظام اور اس کی تعلیمات پورے ملک میں اور عالم اسلام میں, سعودیہ میں شروع ہو گیا نا ہندوؤں کی رامائن پڑھانا اور یہ, اور ہمارے یہاں شروع ہو چکی ہیں چیزیں. ہم تو خیر گزر گئے اس سارے کفر اور الہاد کی چیزوں سے, لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس طرف توجہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے تبدیل کرنا ہے. ہم کچھ کام کریں, ہم اٹھیں اور جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اسے پازیٹو استعمال کریں, اس سے بھی آگے چلو. پھر وہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ ترکی سے جب پابندیاں اٹھا لیں گے تو پھر اس پر جنگ مسلط کر دے گا امریکہ. یہ حضرت یہ کہاں آیا ہے؟ ترکی سے جو معاہدات ہوئے تھے حکومت برطانیہ کے, وہ معاہدات پڑھے ہیں کہاں؟ آپ اوریجنل نکال کر لائیں. ایک نے سن لیا دوسرے سے, دوسرے نے تیسرے سے, اب وہ معاہدات کا انتظار ہے کہ 1927 میں اردگان ایسے ہو جائیں گے اور پھر ترکی پہ جنگ مسلط ہو گئی اور 1925 تک حضرت مہدی تشریف لے آئیں گے. اچھا بھائی, وہ ہیں کہاں ترکوں کے معاہدات؟ کس نے پڑھے ہیں؟ اب ساری بات پوری کریں جو سچائی پہ مبنی ہو. ان مفروضوں پہ مبنی چیزوں کو کون مانتا ہے؟ پھر شیخ صادق مغلسی ہیں عرب, انہوں نے لکھا ہے. اچھا بھائی, انہوں نے لکھا ہے تو جیسے آپ نے لکھا ہے ویسے انہوں نے بھی لکھا ہے. جن مفروضوں کی بنیاد پر آپ حضرت مہدی کو 2024 اور 2025 میں لا رہے ہیں, وہی مفروضے انہوں نے بھی قائم کیے ہیں. ہے کیا؟ کتاب و سنت میں واضح طور پر آیا ہو ایسے نہیں ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتائی ہیں اب یقین مانیں وہ اتنی شدید ہیں کہ حضرت مہدی کے آنے سے پہلے ایمان سنبھالنا دشوار ہو جائے گی. وہ تباہیاں پھریں گی ان سارے علاقوں میں کہ لوگوں کے لیے زندہ رہنا دشوار ہو جائے گا. خدا اس دور سے پہلے پہلے اس عقیدے پہ اپنے پاس بلا لے جس جو عقیدہ خود حق تعالی شانہ کا ہے. سہل فرمائے اللہ ان چیزوں کو. ابھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہاں گیا کہ آپ نے انہی علاقوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ یہاں پہ ایک ایسی قوم آ جائے گی جس کا کوئی مذہب اور دین نہیں ہوگا, اور جب وہ چلیں گے تو پھر پہلا قیام جا کے بصرہ میں کریں گے عراق میں. اب یہ چائنا والے آ گئے ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے, اور اگر کبھی لڑائی ہوئی اور یہ چل پڑی قوم, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ ہے تو ابھی تو یہ حضرت مہدی سے پہلے ہونا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے 3 سال میں یہ سب ہو جائے گا؟ یہ آپ کی سیاسی بصیرت ہے. اندھے لوگ ان حکمتوں کو ان رمزوں کو کیا جانے. پھر ایک بزرگ ہیں جنہیں کوئی قطعاً علم سے دلچسپی نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند میں تقریر کر آئے, ان کے 9 خلفاء دنیا میں جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے چیلنج کیا, ان کا حضرت یہ سب جھوٹ بولا ہیں آپ. الفرقان میں چھپا باقاعدہ, یہ لکھنؤ والوں نے چھاپا, ان کا حضرت یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ کے متعلق آپ نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے. گپی جھوٹے اور ان پڑھ. 40 جلدوں میں ایک کتاب ان کی آئی ہے. ہم دیکھ کے حیران ہیں کہ یا اللہ یہ گمراہ کن مشائخ اور پیر اپنے مریدوں کو, اور مرید بھی پڑھے لکھے ہوں تو کوئی بات کریں, جو پڑھے لکھے تھے ان کا حضرت یہ 9 جھوٹ بولا ہے, یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے. اور انہیں پھر آخر پہ پیر صاحب نے سائنٹیفک تجزیہ کیا ہے کہ میں نے یہ کہا یہ سچ, یہ کہا یہ سچ. یہ تو اللہ تعالی جزائے خیر دے الفرقان والوں کو, انہوں نے یہ سارا چھاپ دیا اور 40 جلدوں میں کتاب آئی ہے. نری گپ بازی ہے, سب جھوٹ ہے. اور مقررات ہیں کیا ہے تقریروں میں, حالات حاضرہ پہ تبصرہ ہے کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی, یہ ہو گیا, بے حیائی زیادہ ہوگی, عورتیں یہ کر رہی ہیں, فلاں کر رہا ہے فلاں. آپ کوئی علمی بات کریں یار, کوئی ایسی بات کریں جس سے سامعین کے علم میں, ان کے عقیدے میں, ان کے اعمال میں کوئی برکت ہوتی ہو, کوئی اصلاح ہوتی ہو. کون نہیں آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ عورتیں کدھر جا رہی ہیں اور بے حیائی کیا ہو رہی ہے اور قیمتیں کیسے بڑھ رہی ہیں. آپ کو تو پتہ نہیں, آپ تو ایک مریدوں کے حصار میں رہتے ہیں نا. 40 جلدیں, 5 ایک جلدیں تو ان مقررات میں ہی نکل جائیں, باقی حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ, تاریخ نے جن ناموں کو محفوظ رکھا ہے ہندوستان سے آزادی میں, انہیں بہت بڑا نام حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا. ان پہ الزام لگا, اور وہ تو رہا ہی ہے معمول, کہ کانگریس کے پیڈ ہیں تو کانگریس انہیں پیسے دیتی ہے لہذا وہ تقسیم کے خلاف ہے. حضرت ملتان آ گئے تو ڈپٹی کمشنر نے پیغام بھجوایا, وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد تھا, تو اس نے پیغام بھجوایا کہ حضرت حاضر ہونا چاہتا ہوں. تو آئے وہ, حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی آج تک تو یہی دیکھا تھا کہ ہمیں ملنے کے لیے سمن دے کے بلاتے تھے, جیل ڈال دیتے تھے, یا پہلے آدمی ہیں جو ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں سرکاری افسر ہو کے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں داخل ہوا گھر میں تو ٹاٹ کے پردے لٹک رہے تھے بیٹھک پہ بھی, اور گلی میں کھلی فضا تھی. تو میں نے حضرت سے پوچھا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ گھر ہے سب کچھ ہے، دروازے کیوں نہیں لگائے؟ تو برجستہ فرمایا کہ کانگریسیوں نے اتنے ہی پیسے دیے تھے. یہ جو پیر صاحب ہیں انہوں نے ہی لکھا ہے، اس میں پڑھا. عطا اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس، حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس کبھی بھی اتنی مالی ثروت حاصل نہیں ہوئی کہ وہ حج کراتے. پیر صاحب ڈنکے کی چوٹ حاضر ہوئے مدینہ منورہ، حضرت شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، اور جا کے روضہ مبارک پہ کہا کہ السلام علیکم یا جدی، میرے نانا، آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر شریف سے جواب دیا اور کہا کہ وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بیٹے، تم پہ بھی اللہ کی سلامتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا سننا اور قبر مبارک سے آواز کا آنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور سب جھوٹ. وہ بیچارے جا ہی نہیں سکے، سب جھوٹ. اب کون کہے کہ حضرت کس سن میں گئے تھے؟ آپ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ جھوٹ اور ظلم، یہ دونوں چیزیں جتنی اب اس امت میں عام ہوئی ہیں، اور تیسرے اس امت کا انقطاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1500 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ امت کبھی اتنی نالائق اور بے وفا نہیں نکلی جتنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے وفائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انقطاع ہے، ٹوٹ گئے. اور کبھی جھوٹ اتنا امت میں عام نہیں ہوا، کبھی ظلم اتنا عام نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے. حضرت مہدی کے بارے میں بہت چیزیں، ہر کوئی اپنی اپنی چیزیں لکھتا ہے، اور ہندوستانی کے ایک عالم، اب کیا نام لوں، انہوں نے کہا کہ 15واں پارہ اللہ تعالی نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا فتنہ 16ویں صدی سے پہلے پہلے ختم ہو جائے گا. یعنی 50-55 سال، ان سالوں میں پوری دنیا میں اتنی چینجز آئیں گی کہ دجال بھی آ کے نبٹ جائے گا، مہدی بھی آ کے تشریف لے جائیں گے دنیا سے، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جو 16واں پارہ شروع ہوتا ہے اسے قرآن کریم میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب 1400 مکمل ہو گئے، 1500 مکمل ہو جائیں گے 50-51 سال میں، اور اب آگے جو آئے گا وہ عروج ہوگا اس امت کا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے امریکہ سے کئی مرتبہ یہ موصول ہوا کہ 9/11 جو ہے وہ سورہ توبہ کی فلاں جگہ کی آیت سے ثابت ہوتا ہے. اے تمہیں پہلے کیوں نہیں پتا چلا 1500 سال میں کہ 9/11 آ رہا ہے؟ کسی نے سورہ توبہ نہیں پڑھی تھی؟ نہ کرے. کتاب و سنت میں جو پیشن گوئیاں آئی ہیں نا، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولنا، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں اپنی سیٹ بک کراؤ گے اگر مجھ پہ جھوٹ بولو گے. فریضے، مفروضے اپنے پاس سے قائم کرنا. اس لیے خیال تھا کہ حضرت مہدی کے متعلق مزید بات کریں، اور دعا کیجئے اللہ تعالی کسی چیز سے نجات دے، تو انشاءاللہ حضرت مہدی پہ پھر بھی بات کریں گے. ذہنی طور پہ اللہ تعالی کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں اٹک گئے ہیں، ان سے نجات دے، تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے. اور انشاءاللہ آئندہ اتوار کو جو مجلس ہوگی اس میں آپ کو ایک خوشخبری بھی سنائیں گے، اس کی وجہ سے بڑی خوشی ہے اور اللہ تعالی نے بڑا کرم فرمایا ہے، تو اس پہ بات کریں.
مفتی صاحب، ایک عمومی سوال ہندوستان سے آیا ہے، وہ کافی ٹائم سے جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مفتی صاحب، وہاں پہ ہندوستان میں جو مسلمانوں کے جو حالات ہیں، انڈین مسلمانوں کے جو ہے، تو وہاں پر بہت زیادہ اینٹی مسلم سینٹیمنٹ جو ہے، خاص طور پہ جو ہے نارتھ انڈیا کے اندر بہت بڑھ گیا ہے، اور ہیٹ کرائمز اور بگٹری انسیڈنٹس ان کی طرف سے جو ہے مخالفین کی طرف سے اکتوبر ہوتے ہیں، تو اس میں وہاں کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے جس سے جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو ذہنی سکون بھی اور ساتھ میں وہ جو ان کے اوپر یہ سارے جو مظالم ہو رہے ہیں تو اس میں وہ ان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟
یہ سوال ہمارے متعلق نہیں ہے، جو انڈیا میں مسلمان ہیں ان کو اس سوال کا جواب مولانا ارشد مدنی صاحب دیں، مولانا رابع صاحب دیں، ندوہ والے دیں، دیوبند والے دیں، بریلی میں جو مدرسہ ہے یہ لوگ دیں، اسی طرح اور بہت سے علماء ہیں جہاں عمارت شرعیہ قائم ہے، پھلواری شریف ہے، یہ مسلمانوں کے بڑے بڑے رہنما ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم جیسے نالائق اور وہ بھی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ صبر کرنا چاہیے، خام خواہ اشتعال میں نہیں پڑنا چاہیے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا چاہیے اور اس راہ میں جو تکالیف اور مصائبیں پیش آتے ہیں بس حوصلے اور ہمت سے برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہندوستانی مسلمان پہلے سے کہیں زیادہ عروج اور ترقی پہ، جو حالات پہلے تھے ان کی نسلوں نے ہجرت کی ہے، ان کی نسلیں باہر جا کر بسی ہیں، وہ اپنے ملک میں الحمدللہ غریب مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو مکانات فراہم کرتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ جو یکجہتی تھی اور انسانیت اس کو قائم رکھ کے خدا کی طرف بلانا چاہیے۔ بس سیاسی حالات یہاں کیوں یا وہاں کیوں، بہت سوچ سمجھ کے اس پہ حصہ لینا چاہیے، کیونکہ سیاستدان کہیں کے بھی ہیں نا، وہ جو کچھ کہتے ہیں عام طور پہ وہ ہوتا نہیں۔
صاحب ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو
انشاءاللہ آئندہ، انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سنا، امید یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے حضرت مہدی کے متعلق عرض کریں گے، اور ایک حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا قضیہ، ام المومنین رضی اللہ عنہا کا، وہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے آپ سے۔ سلام علیکم۔